ini بنانے والے ادارے ہیں، جس میں محکمہ پولیس ہے اور شہری انتظامیہ ہے. ان اداروں کے افراد اگر دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں تو معاشرے میں امن کی بحالی اور امن کو برقرار رکھنا یقینی ہو جاتا ہے. چوتھا ادارہ بہبود آبادی، مفاد عامہ کا لحاظ رکھنے والا ادارہ ہے. پبلک مفاد جس کے پیش نظر رہے، جو ریاست کے شہریوں کی زندگی کی مشکلات پر قابو پانے میں عوام کا مددگار ثابت ہوتا ہے. پانچواں ادارہ تعلیم، تربیت اور تبلیغ و ارشاد کا ادارہ ہے، جو فنی مہارتوں کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق کی تربیت اور معاشرتی حقوق و فرائض سے آگاہ کرنے کا ادارہ ہے. چھٹا ادارہ دفاع کی ذمہ داری ادا کرنے والا ادارہ ہے. فوج اندرونی اور بیرونی خطرات، بری بحری فضائی سرحدوں کے دفاع اور عسکری امور میں اعلیٰ ترین دفاعی مہارتوں اور قوت کے اظہار کا ادارہ ہے. ساتواں ادارہ ادارہ حسبہ یا احتساب، یہ جسے آج کل ہم نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا نیب کا نام دیا ہے، جو ان تمام اداروں پر ریاستی رٹ کو قائم کرنے کا ادارہ ہوتا ہے، چیک اور بیلنس کا ادارہ اور غیر قانونی ذرائع اختیار کرنے والوں کی راہ مسدود کرنے والا ادارہ. یہ سات ادارے کسی بھی ریاست کا بنیادی ستون، یہ تمام ادارے تب ہی اپنے فرائض منصبی پورے طور پر ادا کر سکتے ہیں جب ریاست کا محصولات زر کا نظام، محاصل کا نظام یا ٹیکسز کا نظام ان اداروں کے لیے اخراجات کا انتظام کر رہا ہے. کیونکہ کسی بھی مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے وہ ثوابدیدی محاصل یا ٹیکسز ضروری ہیں جن کی ادائیگی سے ریاست کا مالیاتی نظام یا مملکت کا خزانہ غیر ملکی قرضہ جات سے بچتا ہوا بہتر انداز سے مضبوط ہوتا ہے. ان محاصل یا ٹیکسز کے بارے میں ہمارے دین کی ہدایات کیا ہیں اور اس قومی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے بارے میں قرآن و سنت میں ہمارے لیے احکام کیا ہیں، آج کی گفتگو میں مختصرا اسی پر بات ہوگی. پہلی بات، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ریاستی ادارے تین بنیادی صفات کے حامل ہوں. پہلی چیز، عوام یا رعایا کے دنیاوی اور مادی مفادات کے نگران. دوسری چیز، رعایا کی اخلاقی اور دینی اقدار کے محافظ. اور تیسری چیز، رعایا کی فلاح و بہبود کی ہر لمحہ اور ہر لحظہ اور ہر آن فکر کرنے والے. بالکل اسی طرح رعایا کی بھی تین ذمہ داریاں ہیں. پہلی یہ کہ وہ ریاست کے ساتھ مخلص ہو، اور دوسری یہ کہ ریاست کے مفادات کو ذاتی مفاد کی طرح عزیز سمجھے، اور تیسری یہ کہ ملکی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا اپنا قومی فریضہ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں کہ جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، وَتُسَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُسَلُّونَ عَلَيْكُمْ، تم ان کے لیے دعا گو رہو اور وہ تمہارے لیے دعا گو رہے، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تَبْغَضُونَهُمْ وَيَبْغَضُونَكُمْ، اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں کہ تم ان سے نفرت کرو وہ تم سے نفرت کریں، وَتَلْعَنُونَهُمْ، اور تم ان پر لعنتیں کرتے پھرو اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہو۔ دوسری بات، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مملکت میں دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے، کیونکہ اسلام مادی اور معاشی فوائد میں مساوات کا داعی نہیں ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، البتہ مادی اور معاشی فوائد میں انصاف کا داعی ہے، جبکہ دوسری طرف رعایا میں موجود اصحاب ثروت اور مالداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام نے ان پر جو چند مالیاتی فرائض عائد کیے ہیں وہ انہیں ادا کریں، ان فرائض اور واجبات میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقہ فطر وغیرہ، نذر اور مالی کفارات ہیں، کفارے جو من عند اللہ، اللہ کی جانب سے مسلمانوں پر لازم ہیں۔ اسی طرح ریاست کے مسلم اور غیر مسلم شہریوں پر کچھ ثوابدیدی محاصل یا ٹیکسز ہیں جن کی ادائیگی ریاست کے مالدار شہریوں پر واجب اور لازم ہے، تاکہ شہری ملکی ترقی اور قومی اور ملی فلاح میں مالی طور پر حکومت کا ہاتھ بٹاتے رہیں۔ تیسری بات، میں آپ سے پہلے بھی ہمیشہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ توجہ دیں گے، یہ بڑی ایک حساس سی گفتگو ہے، اس میں آپ کی مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم ریاست کے مالدار طبقے پر ریاست کا مالیاتی نظام چلانے کے لیے زکوٰۃ اور دیگر واجب صدقات ادا کرنے کے علاوہ بھی کچھ مالی ذمہ داریاں بنتی ہیں یا نہیں؟ مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ فطر دے رہے ہیں، کیا صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مفسرین اور حدیث کی کتابوں میں موجود مواد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی طرح مقرر اور باضابطہ ادائیگی کی شرط کے ساتھ، مقرر متعین اور باضابطہ ادائیگی کی شرائط کے ساتھ، تو مال میں صرف زکوٰۃ کا ہی حق ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں کچھ حقوق ہیں جو زکوٰۃ کی طرح باضابطہ اور متعین نہیں ہیں، لیکن جب ریاست کی بقا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہو جائے تو مال میں سے ان کا ادا کرنا مالداروں پر واجب ہو جاتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حدیث کے مجموعے جامع ترمذی میں اس عنوان کے ساتھ ایک چیپٹر ذکر کیا ہے، باب ما جاء ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، اور اس باب کے تحت یہ روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں کہ آپ نے فرمایا فی مالک حق سوى الزکاۃ، تیرے مال میں زکات کے علاوہ بھی ایک حق ہے جو تجھ پر لازم، جو ادا کرنا تجھ پر لازم ہے. قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان مالداروں کے مال میں سوالی اور مال سے محروم طبقات کا حق ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن علامہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قال ابن عمر والحسن والشعبی ومجاہد رحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امت کو قرآن کریم کی تفسیر میں رہنمائی میسر کی ہے، یہ فرماتے ہیں ہوا حق سوى الزکاۃ واجب فی المال، زکات کے علاوہ یہ ایسا حق ہے جو مالداروں کے مال میں ادا کرنا لازمی ہے. اس حق کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں یہ بات لکھی کہ وجائز ان یرید بقولہ فی المال حق سوى الزکاۃ ما یلزم من صلۃ الرحم، جائز ہے کہ یہ جو فرمایا ہے کہ مالداروں کے مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے، اس سے یہ مراد ہو کہ غریب رشتہ داروں پر صلہ رحمی کی نیت سے مالدار خرچ کریں اور حکمران یا عدالت یہ حکم دے کہ اپنے غریب والدین اور وہ رشتہ دار جو کمانے سے عاجز ہیں ان پر مالدار اپنا مال خرچ کریں اور اس حکم کی بجا آوری میں ان کا مال خرچ ہو. اس آیت میں گویا اس کا ذکر ہے. اس تفصیل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ریاست اپنے اوپر موجود شہریوں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے زکات کے علاوہ ٹیکس عائد کرنے کا اختیار رکھتی ہے. میں یہاں یہ بھی درخواست کروں گا کہ پوری گفتگو سنے بغیر کوئی رائے آپ قائم نہیں کریں گے، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی سرکار کی طرف سے کوئی ہدایت ہے جس کو میں پورا کر رہا ہوں. رائے نہ قائم کر دیجیے، یکدم بات پوری سمجھیے. یہ قرآن و سنت کی رائے ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. امام الحرمین الشیخ جوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہ یجب علی الاغنیاء فی ھذا القسم ان یبذلوا فضلات اموالہم، مالداروں پر واجب اور لازم ہے کہ زائد مال میں سے غریبوں پر خرچ کریں اور ریاست کے ارباب اختیار کی طرف سے مالداروں پر ٹیکس لگانے کے حوالے سے لکھتے ہیں، ان الامام یکلف الاغنیاء من بذل فضلات الاموال ما يحصل به الكفایۃ والغنا، حکمران مالدار لوگوں کو اس بات کا پابند بنا سکتا ہے کہ زائد مال ریاست کی دفاعی یا شہری ضروریات پر خرچ کریں، ظلم کے خاتمے، عدل کے قیام کے لیے محنت اور کوشش اور جہاد لوگوں پر فرض ہے، اور انتہائی امکانی حد تک اس کام کے لیے فورسز کی تیاری اور شہروں میں امن کی بحالی کی کوشش ایک طے شدہ امر ہے جس کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے فنڈز کا مہیا کرنا یہ مالدار شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہنگامی ٹیکسز کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں والجماعت فی ذلک، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اذا المت ملمت واقتضى المامها مالا، اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے، سیلاب یا زلزلے یا کسی اور صورت میں، اور وہ آفت دور کرنے کے لیے مال کا تقاضا ہو، تو پھر دیکھا جائے گا، فان کان فی بیت المال مال، اگر ریاست کے خزانے میں مال موجود ہو تو ملکی خزانے سے آفت زدہ لوگوں کی مدد کی جائے گی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَزَلَتْ عَلَىٰ أَمْوَالِ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اگر بیت المال میں رقم نہ ہو تو پھر تمام مسلمانوں کے مالوں سے اس آفت کا تدارک کیا جائے گا۔ اور لکھتے ہیں وَأَنَا لَا أَعْرِفُ خِلَافًا، میں مجھے اس بات میں اس بات پر کسی کی مخالف رائے معلوم نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ قحط سالی کے دوران مجبور اور ضرورت مند ریاست کے شہریوں کی ضروریات کو پورا کرنا مالداروں پر لازم ہے۔ اسی طرح علامہ شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتصام میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنی قیادت منتخب کر لی ہو تو پھر وہ مسلمانوں کا نمائندہ قائد اور حکمران وسیع ملک کی حفاظت اور ملک کی سرحدات کے دفاع اور دفاعی فورسز بڑھانے کی ضرورت اگر محسوس کرے لیکن سرکاری خزانہ اس کا متحمل نہ ہو اور ضرورتیں پوری نہ ہو سکتی ہوں تو عادل حکمران کو یہ حق حاصل ہے ان یعذف علی الاغنیاء ما یراہ کافیا لہم فی الحال، کہ وہ مالدار لوگوں پر حسب ضرورت ٹیکس لگائے یہاں تک کہ حکومتی خزانے میں خوب مال آ جائے۔ فقہ اسلامی کی معروف کتاب ہدایہ میں یہ بات صاحب ہدایہ نے لکھی ہے کہ ملک کے نہری نظام، آبپاشی کے نظام، سڑکوں، پلوں، بجلی، پانی، تعلیم اور صحت کی ضروریات کے لیے ریاست کے مالدار شہریوں پر حسب ضرورت ٹیکس عائد کرنا یہ حکمران کے لیے جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ فَالْإِمَامُ يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَىٰ إِحْيَاءٍ، اگر بیت المال میں سرمایہ اس کام کے لیے نہ ہو تو اجباری اور جبری طور پر حکومت ٹیکس نافذ کرے گی، جاری کرے گی، عائد کرے گی، کیونکہ حکومت کے بغیر عوام یہ کام انفرادی طور پر نہیں کر سکتے۔ اس ساری بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملکی دفاعی ضروریات، بہبود آبادی اور رعایا کی زندگی کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے انتظامات کی خاطر مختلف ٹیکسز لگانا شرعاً درست ہے۔ حکمران ریاست کے اور شہریوں کے مفاد کی خاطر مالداروں پر ٹیکس عائد کر سکتے، اور ان ٹیکسز کی ادائیگی مالدار طبقے پر واجب ہے، اور جب صحیح جائز عادلانہ ٹیکس لگایا گیا تو اس کی چوری کرنا بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ احمد زرقا فقہا میں معروف بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان نفاذ تصرف الراعی علی الرعیہ ولزومہ علیہم شاؤوا او ابوا، حکمران کا رعایا پر تصرف اور اس کا ان پر نفاذ، رعایا چاہے یا نہ چاہے، یہ مصلحت اور فائدے پر موقوف ہے، وہ فائدہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اگر کسی حکم کے نفاذ میں رعایا کا فائدہ ہو تو اس کا نفاذ حکمران پر واجب ہے ورنہ نہیں، کیونکہ الراعی ناظر، حکمران ذمہ دار ہے کہ وہ رعایا کے فائدے اور نقصان پر نظر رکھے۔ چوتھی بات، اسلام بلا واسطہ ٹیکس کو درست قرار دیتا ہے، کیونکہ اس کا اثر صرف مالدار طبقے پر پڑتا ہے جو صاحب ثروت ہے، مثلا انکم ٹیکس ہے، بچت ٹیکس ہے، جبکہ اسلام کا مالیاتی نظام بالواسطہ ٹیکسز کے خلاف، کیونکہ ایسے ٹیکسز کا بوجھ عام صارف پر پڑتا ہے، مثلا سیلز ٹیکس وغیرہ، کہ یہ ہر صارف دے رہا ہے اور غربت کے تناسب میں اس کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بالواسطہ ٹیکسز میں صنعت کار، کارخانے دار، تھوک یا پرچون فروش اپنا بوجھ عام خریدار پر ڈال رہا ہوتا ہے اور عام خریدار یہ ٹیکس بار بار دے رہا ہوتا ہے۔ پانچویں بات، اور اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کی توجہ ہو، یہ بہت بڑا اشکال ہے جو اس گفتگو کے بعد رفع ہو جانا چاہیے۔ کیا دور نبوی اور دور خلفائے راشدین میں یا خلفائے راشدین کے زمانہ خلافت میں ریاست کے ذرائع آمدن صرف زکوٰۃ اور عشر ہی تھے؟ یہ ایک سوال، کہ دور نبوی میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں سارا نظام زکوٰۃ اور عشر اور صدقات واجبہ کے تحت ہی چل رہا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دور نبوی میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال یا سرکاری خزانے کی آمدن کے جو نمایاں ترین ذرائع ہیں ان میں سے پہلے تو زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ میں جس قدر انسانوں کی محنت شامل ہے اسی قدر اس کا تناسب کم ہے۔ اب ذرا تناسب کا کیا خوبصورت ترتیب ہے جو اسلام نے رکھی ہے اس پر غور کیجئے۔ سونے اور چاندی اور مال تجارت پر 2.5% یعنی 40واں حصہ، زمینی پیداوار پر عشر، نہر یا ٹیوبل سے اگر زمین سیراب کر رہے ہیں یا چاہی زمین ہے، کنویں سے سیراب ہوا کرتی تھی یا ہوتی ہوگی کسی جگہ، اس میں 5% یعنی 20واں حصہ، 40واں پھر 20واں، بارش سے اگر زمین سیراب ہو رہی ہے اور فصل ہو رہی ہے تو بارش سے سیراب ہونے والی زمین کی فصل پر 10% یعنی 10واں حصہ، اور معدنیات اور دفینے اگر کہیں سے نکلے ہیں یا سمندر سے حاصل شدہ پیداوار پر 20% یعنی 5واں حصہ۔ یہ تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یا عشر ہے۔ اسی طرح سوائم یعنی سال کا زیادہ عرصہ جنگل یا چراگاہوں میں چرنے والے مویشی، ان پر زکوٰۃ، اس کی ایک تفصیل ہے جو باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا. تیسری چیز کسٹم ڈیوٹی اور راہداری یا چنگی، جو مسلمان تاجروں سے ان کے اموال تجارت پر وصول ہوتی تھی، یہ بھی دراصل زکات ہی کی ایک شکل تھی. جو بیرون کی تجارت کرنے والوں کے لیے، اسی طرح اموال فے ان اموال کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر لشکر کے جہاد کیے کہ حاصل ہوں. اسی طرح خراج غیر مسلموں سے مفتوحہ زمین کی پیداوار پر حاصل کیا جانے والا ٹیکس. اسی طرح جزیہ کا لفظ سن کر بعض لوگ تل ملا سے جاتے ہیں، اس کے معنی پر غور کیجئے. ریاست کی طرف سے اپنے غیر مسلم شہریوں کو ان کے مال اور جان کی حفاظت کی ضمانت کا ٹیکس. ذمی کہتے ہیں اس غیر مسلم شہری کو جو اسلامی ریاست میں یا مسلمان ریاست میں رہ رہا ہے، اور اس کے مال اور جان کی حفاظت کا ذمہ ریاست نے لے لیا ہے، اس لیے اس کو ذمی کہتے ہیں. اور اسی طرح عشور، کسٹم ڈیوٹی، راہداری یا چنگی جو غیر مسلم تاجروں سے وصول کی جاتی تھی. نمبر چار، سرکاری زمینوں کا ٹھیکہ اور اجارہ بصورت لگان وصول ہوتا تھا. خیبر کی زمینیں فتح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں ان کے اصل مالکان کے پاس رہنے دی، لیکن ان سے کہا کہ جو فصل اٹھاؤ گے اس کا نصف حصہ یا جتنا حصہ متعین ہوا وہ ریاست کو دو. اسی طرح اوقاف، وقف، املاک یا چیزیں. اسی طرح لاوارث ترکے، ایسا ترکہ جو جس کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی فوت ہو گیا جس کا کوئی وارث نہیں تو ریاست کو چلا جاتا. اسی طرح لاوارث غیر مسلم کی جائیداد. اسی طرح حربی کا وہ مال جو مسلمانوں کو بطور گفٹ یا تحفہ یا گرانٹ کے طور پر وہ دے. تاوان جنگ، مال غنیمت میں سے خمس اور اموال فاضلہ، گرے پڑے ہوئے اموال، وہ ریاست کے خزانے میں جاتے تھے. اسی طرح ذرائب اور نوائب، یعنی اسلامی ریاست اپنی شہری، دفاعی اور فلاحی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ٹیکس لگاتی ہے اسے ذرائب اور نوائب کہتے ہیں. اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ دور نبوی میں اسلامی ریاست کے سرکاری خزانے میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر ذرائع آمدن بھی موجود تھے اور موجود رہے ہیں، اور رعایا ان ذرائع سے بیت المال یا سرکاری خزانے میں رقوم جمع کرایا کرتی تھی. اب چھٹی بات جو بہت توجہ طلب ہے، ہمارے ہاں ٹیکسز کے نظام میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. قرآنی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھیں. پہلی چیز، حکومت مالداروں پر ناروا اور غیر ضروری ٹیکس عائد نہ کرے. پہلی بات، فقہاء اسلام کی رائے ہے لا یظلمو، ٹیکس ظالمانہ نہ ہو. ولا یؤذو، وصولی میں ایزا اور بے جا تکلیف نہ پہنچائی جائے. ولا یکلفوا فوق طاقتہم، مالداروں کی استطاعت اور برداشت سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے. ولا یؤخذ شیء من اموالہم الا بحق یجب علیہم، اور ان کے اموال میں سے اتنا ہی لیا جائے جتنا ان پر ضروری ہو اور لازم ہو، ضروری اور لازم بنتا ہو. دوسری بات، ٹیکس وصولی کے نظام کی جنگی بنیادوں پر اصلاح کی جائے. لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن وہ نظام کی بھول بھلائیوں کی وجہ سے دشواری محسوس کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹیکس کلیکٹرز دیانتدار اور رعایا کے خیر خواہ ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت حذیفہ ابن یمان اس حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے لیے فکر مند نہیں ہوتا, صاحب اقتدار ہے, اسے کسی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر یا سربراہ بنایا گیا ہے, مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے لیے فکر مند نہیں ہوتا, فلیس منہم, اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. ومن لم یصبح ویمسی ناصحا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولامامہ ولعامۃ المسلمین فلیس منہم, اور جو آدمی صبح و شام اس حال میں کرتا ہے کہ اللہ تعالی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کتاب اور خلیفہ وقت اور عام رعایا یا مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہیں ہے, یعنی جو شخص دن اور رات میں کسی بھی وقت اس خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہے, اسے حضور فرماتے ہیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. وہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کی کاغذی فہرست میں تو ہوگا, لیکن جو مسلمان جماعت کی حقیقی روح ہے اس سے ہٹا ہوا. اور اس پر بھی غور کیجئے, فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ, جس بندے کو اللہ تعالی کسی قوم یا طبقے کا حکمران یا نگران بنا دے, حکمران بڑی سطح پر, نگران چھوٹی سطح پر, فلم یحطھا یتصحھا لم یجد رائحۃ الجنہ, پھر وہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کی بھلائی کے لیے کوشاں نہ ہو, رعایا کی بھلائی کے لیے کوشش نہ کرے, لم یجد رائحۃ الجنہ, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. جنت میں داخلے کی بات تو دور ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. لہذا ٹیکس کی وصولی کا نظام ایسے افراد کے ہاتھوں میں ہو جو ریاست اور رعایا دونوں کے خیر خواہ, جو اپنے خاندان یا اپنی اولاد کے خیر خواہ نہیں, ریاست اور رعایا دونوں کے خیر خواہ, اور ظلم اور غصب سے بچتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ ٹیکس کی وصولی کو یقینی بنا. اور دوسری بات, ٹیکسیشن کا نظام رشوت خوری اور خیانت سے پاک کیا جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من استعملنا علی عمل, جسے ہم نے کسی قومی یا سرکاری کام پر ملازم رکھا ہو, ہم جسے کسی قومی یا سرکاری کام پر ملازم رکھیں, فرزقناہ رزقاً, اور ہم اسے قانون اور ضابطے کے مطابق تنخواہ بھی دیں. آپ جانتے ہیں عدلیہ میں اور ٹیکسیشن کے نظام میں لوگوں کی تنخواہیں کس قدر ہیں ماشاءاللہ. فرزقناہ رزقاً, ہم اسے قانون اور ضابطے کے مطابق تنخواہ بھی دیں. فما اخذ بعد ذلك فهو غلول, اس کے بعد بھی اگر وہ خلاف قانون کچھ لے گا تو یہ خیانت ہوگی جس کا جواب کل قیامت کے دن دے. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ خیانت تمہارے کندھوں پر ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کندھوں پر بکریاں منمنا رہی ہوں گی, گائے ڈکار رہی ہوگی اور اونٹ بلبلا رہے ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَخْذُ الْعُشُورِ قَطْعُ الطَّرِيقِ بَلْأَقْبَحِ. ناجائز وصولیاں ڈاکہ زنی بلکہ اس سے بھی قبیح اور بری چیز. اور امام ماوردی نے تو بہت پیاری بات لکھی, انہوں نے فرمایا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ظُلْمٌ فِي حُقُوقِ الرَّعِيَّةِ. جتنا ٹیکس بنتا ہے اس سے زائد وصول کرنا رعایا کے حقوق میں ظلم یا حق تلفی ہے. وَالنُّقْصَانُ ظُلْمٌ فِي حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ. اور جتنا ٹیکس بنتا ہے اس سے کم دینا یہ سرکاری خزانے یا بیت المال کے حقوق میں ظلم اور حق تلفی ہے. دونوں طرف حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات, ٹیکس کی صورت میں جمع شدہ رقوم کو صحیح اور واقعی ملکی ضروریات پر خرچ کیا جائے. افسران اور حکمران اپنے اللہ تللوں پر خرچ نہ کریں. احتساب کے نظام کو سب کے لیے یکساں طور پر مؤثر بنایا جائے. اسلام میں کسی کو بھی احتساب میں استثناء حاصل نہیں ہے, چاہے وہ حکمران ہو یا نیچے طبقے کے کفر. اور ٹیکس چوری کی صورت میں جو سرکاری خزانے میں نقد زنی ہو رہی ہے جاری ہے اس کو روکا جائے. جس ملک میں روزانہ 10 ارب کے قریب ٹیکس چوری جاری ہو وہاں سرکاری خزانے میں کیا ہوگا؟ سن لیجئے حدیث. حضرت علی بن عمیرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. حضور نے فرمایا من استعملنا منکم علی عمل. ہم جس کو بھی کسی عہدے کا کسی ادارے کا سربراہ بنائیں یا کوئی اس کو منصب سونپیں فکتمنا مخیتن فما فوقہ, وہ ایک سوئی مخیت سوئی یا سوئی سے بھی کم چیز اس عوامی جو سرمایہ ہے اس میں سے چھپا لے. کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ. یہ ایسی خیانت ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اللہ کے سامنے لایا جائے گا. فقام الیہ رجل من اسود من الانصار. یہ بات سن کر انصار کا ایک کالے رنگ کا آدمی راوی کہتے ہیں کہ کھڑا ہو گیا. کانی انظر الیہ, اور مجھے ایسے میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے. فقال یا رسول اللہ, اس نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے پیارے حبیب اقبل عنی عملک, میں یہ عہدہ آپ کے سپرد کرتا ہوں, مہربانی کر کے واپس لیجیے. اللہ اکبر, یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے. میں اس عہدے کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. فقال ما لکا, تو حضور نے فرمایا وہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ تو فقال سمعتک تقول کذا وکذا. کہنے لگے حضور آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کے بعد میں تو دہل کے رہ گیا ہوں, میرے پاس تو حوصلہ نہیں ہے کہ میں یہ ساری ذمہ داریاں میں سارے مرحلے سے اپنے آپ کو گزار پاؤں گا. قال, تو حضور نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا وانا اقول الان, جو بات میں نے پہلے کہی تھی میں اب بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ من استعملناه على عمل, جس کو ہم نے کسی منصب پر، کسی عہدے پر، کسی ذمہ داری پر ملازم رکھا، فَلْيَجِئُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، اسے چاہیے کہ وہ کلیکشن تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، پوری کی پوری ہمارے پاس لے کر آئے، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، جو اسے دیا جائے سٹیٹ کی طرف سے اسے لے لے، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ فَانْتَهَى، جس سے اسے منع کیا جائے اس سے باز آ جائے۔ ایک آدمی زکات کی کلیکشن کے لیے مقرر ہوا، جب واپس آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال ایسے پیش کیا اور ساتھ ہی کہا، یا رسول اللہ یہ تو سرکاری بیت المال کے لیے ہے اور یہ کچھ انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں؟ کیا اپنے گھر میں اگر وہ بیٹھے رہتے تو انہیں یہ تحفے میسر آتے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم سکینڈینیوین ممالک میں حکومتوں کی طرف سے شہریوں کی دی گئی سہولتوں کا خوب ذکر کرتے ہیں، خوب ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 3 T's جو ہیں وہ تعارف کا بڑا ذریعہ بنتی ہیں، وہاں سے خیر سے جو لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ ان ریاستوں کو فلاحی ریاستیں کہتے نہیں تھکتے اور گیت گاتے ہیں، اور واقعتاً ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہ سہولتیں میسر ہیں، لیکن ہمیں ان تبصروں کے دوران یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں 33% سے 40% تک لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ اور تو اور، ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں 18% ٹیکس دہندگان ہیں، اور ہمارے ہاں خیر سے اب 9.5% ٹیکس دینے والے ہیں۔ اگر ہم صرف ہندوستان کے برابر ٹیکس کی ادائیگیاں لے آئیں تو یقین کیجئے کہ ہمارے ہاں شاید بیرونی ساہوکاروں اور بین الاقوامی سود خوروں سے قرض لینے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ریاست کا اگر اشرافیہ طبقہ یا اس طبقے کے چند افراد وطن کی ترقی اور فلاح و بہبود کے دشمن افراد اگر ٹیکس نہیں دے رہے تو ان کی برائی ہمارے لیے وجہ جواز نہیں بنتی۔ ہمیں اپنا قومی فریضہ پوری دیانتداری سے ادا کرنا ہے، تب ہی ہماری نئی نسلوں کو ایک خوشحال پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان، ایک صحت اور تعلیم کی ضرورتوں سے آراستہ پاکستان اور ذرائع آمد و رفت سے مزین، پر امن اور دفاعی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم پاکستان میسر آئے گا۔ اللہ کرے ہماری یہ آرزو پوری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔